یا امام زمان، یا امام زمان، یا
امام وجود سعادت المعز والسماء،
وہ جو نظام امامت کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ جو خالی ہیں، وہ جو غلو کرتے ہیں، ان کا مقابلہ ایک مختلف انداز سے ہے۔ وہ جو القاعدہ اور طالبان اور تکفیریوں کے گروہ ہیں، ان کا مقابلہ ایک علیحدہ انداز سے ہے۔ اور وہ جو یہود اور نصارہ یا ملحدین و مشرکین ہیں، ان کا مقابلہ علیحدہ انداز سے ہے۔ لیکن یہ مقابلے اس وقت تک ممکن نہیں ہیں جب تک انسان اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اس کو نہ سمجھے، جب تک اپنے آپ کو قرآن و اہل بیت سے منسلک متمسک نہ کر لے، ممکن نہ ہوگا۔ صرف نعرے اور شعار اور وال چوکنگ اور بینر سے یہ کام ہونے ہوتے تو ہم سے زیادہ اور ہی بہت سے لوگ کرتے ہیں یہ کام۔ یہ ممکن نہیں ہے، مگر یہ کہ ایمان کی پختگی ہو، نظام امامت اور ولایت کو انسان نے اپنے عقل و شعور کو سے اور تمام بصیرت کے ساتھ اس کو سمجھا ہو اور اسے ہضم کیا ہو۔ اس لیے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو منسلک نہیں کرے گا ان افکار سے، ان تعلیمات سے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی ہیں، جو قرآن مجید کی ہیں، اس وقت تک وہ نہ ہی قرآنی بن سکتا ہے، نہ ہی ولائی بن سکتا ہے، نہ ہی علوی بن سکتا ہے، نہ ہی حسینی بن سکتا ہے، اور نہ ہی منتظر صاحب العصر عصر و زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہو سکتا ہے۔ اسلام ناب کو اگر انسان کو سمجھنا ہے تو اس مختصر وقت میں چند نکات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ جو مطالب بیان کر رہا ہوں یہ کامل نہیں ہے، لیکن یہ ایک رہنمائی ہے، ایک اشارہ ہے، تاکہ اس کی طرف مزید دیکھا جائے، اسے سمجھنے کی کوشش کی جا سکے۔ ایک صلوات محمد والے محمد۔ امام عصر جو ہم یہ کہتے ہیں کہ امام رسول اللہ کے بعد، امیر المؤمنین رسول اللہ کے بعد امام بلا فصل تھے، وصی بلا فصل تھے، یا یہ امامت کا سلسلہ ان 12 ائموں کے اوپر جو محیط ہے، پہلا سوال یہ کس لیے ہے؟ یعنی آج تک جو 1400 سال میں علماء اہل تشیع کا اعتراض رہا کہ دین اس شکل پہ باقی نہ رہ سکا جس پر رہنا چاہیے تھا، اور مسلمانوں کی وہ شکل باقی نہ رہی جس طرح سے رہنی چاہیے تھی، کیونکہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد نظام ولایت کو منقطع کیا گیا، اور مولا امیر المؤمنین سے قیادت اور امامت ظاہری کو ان سے چھین لیا گیا۔ اچھا، اگر وہ آ جاتے تو کیا کرتے؟ جیسے کہ وہ آئے، کیا کیا امام نے کیا کیا؟ امام نہج البلاغہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس امامت کی باغ دوڑ کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا مگر اس لیے کہ حق کو اس کے مقام پر واپس لے کر آؤں. یعنی امام برحق کا کام ایک یہ ہے کہ نظام میں عدل و انصاف کو رائج کرے. قرآنی احکامات کو جس طرح سے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں, فرامین اور احکامات نبوی کو جس طرح سے انہوں نے تعلیم فرمایا اسے منہ بہ منہ انجام دیا جا سکے. جو امام زمانہ تشریف لائیں گے وہ کیا کریں گے, وہ کیا کریں گے, ان کا کیا کام ہوگا؟ ان کا ایک ہی کام ہے, نظام الہی کی برقراری. یعنی نظام الہی یعنی نظام قرآن, نظام الہی یعنی نظام مصطفی, نظام الہی یعنی نظام امامت و ولایت, نظام الہی یعنی نظام ناب اور اصیل محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج دنیا میں موجود مختلف نظام ہیں, اس کے مقابلے میں اسلامی نظام کو برجستہ طور پر پیش کرنا اور اس کی کامیابی اور کامرانی کو محسوس کروانا یہ کام ہے. امام بے وسیلہ تلوار لوگوں کو اس نظام کی طرف نہیں لائیں گے, بلکہ یہ نظام پھلے گا پھولے گا اور انسان اسے قبول کرے گا کہ دنیا میں موجود انسانوں کے بنائے ہوئے نظام بالآخر نہ دنیاوی کسی فائدے کے ہیں اور نہ ہی انسانوں کے تکامل کا سبب بن سکتے ہیں. وہ واحد نظام کہ جو انسان کو دنیاوی ترقی دے سکتا ہے اور اخروی تکامل عطا کر سکتا ہے, جو انسان کو انسان کامل کی طرف لے جا سکتا ہے, وہ نظام نظام الہی ہے, نظام مصطفی ہے, نظام امامت و ولایت ہے. لیکن آج کے دور میں, آج کے دور میں مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے, ہم کیا کریں کہ امام کے ظہور کے راستے کو ہموار کر سکے, اس راہ کو ہموار کر سکیں. بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمیں معلوم ہیں, دعائیں ہیں, مناجات ہے, نمازیں ہیں, دعا امام سلامت امام زمانہ ہے, زیارت آل یاسین ہے, دعا عہد ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں انجام دینا چاہیے. لیکن یہ ایک وہ حصہ ہے کہ جو راز و نیاز کا حصہ ہے, ایک پروردگار سے حصہ ہے, پروردگار سے راز و نیاز کا حصہ ہے. لیکن ایک وہ کام ہے کہ جو معاشرتی کام ہے جسے انجام دینا ہوتا ہے. یہ دین انفرادیت کے لیے نہیں آیا, اجتماعیت کے لیے آیا ہے. یہ دین کسی کونے میں بیٹھ کے صرف دعا اور نمازوں کے لیے نہیں آیا. نماز اور دعا اپنی جگہ لازمی ہے, ضروری ہے, لیکن وہ ایک حصہ ہے, ایک اجتماعی اور معاشرتی حصہ جسے انجام دینے کی ضرورت ہے. اس میں سے ایک کام جب ہم اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو اسلام بلاتا ہے اتحاد کی طرف, یکجہتی کی طرف, یونٹی کی طرف, اپنے وجود میں بھی, اپنی ذات میں بھی, اپنے معاشرے میں بھی. جو اس وقت ہمارے معاشرے کو اشد ضرورت ہے وہ مومنین اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی ہے. اس کے لیے اگر آپ ایک قدم بھی آگے بڑھا سکتے ہیں تو وہ ایک مثبت قدم ہے, وہ الہی راستے کی طرف ایک قدم ہے۔ اگر اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی کو اگر ایک گلاس پانی بھی پلا سکتے ہیں تو کیجئے، اگر سلام کے ذریعے بھی اگر یہ رابطہ بہتر ہو سکتا ہے تو اسے بہتر کیجئے، اس لیے کہ دشمن اس در پہ ہے۔ شروع سے، آج سے نہیں، شروع اسلام سے وہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دے تاکہ یہ قوت حاصل نہ کر سکے، اور آج بھی دشمنوں کا یہی کردار ہے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہود و نصارہ اور ملحدین و مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو اس طرح سے بدنام کیا جائے، اسلام مسلمانوں کو اس طرح سے توڑ دیا جائے تاکہ ایک مضبوط قوت نہ بن سکے۔ اور جب ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں تو ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتے سوائے شیطان کو اور اس کے چیلوں کو، شیطان بزرگ کو اور اس کے حامیوں کو۔ ہم جب بھی کوئی قدم بڑھائیں، جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ہمارے اذہان میں یہ چیز موجود ہونی چاہیے کہ اسلام نام محمدی کا ایک عنصر، ایک اصل، ایک بنیاد ہے اتحاد، اپنے آپ کو اختلافات سے بچا کر رکھنا۔ ہاں، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ انسان ان اتحاد کو بچانے کے لیے گناہوں میں پڑ جائے اور غلط کاموں کو بھی کرے۔ بعض دفعہ یہ سننے میں آتا ہے کہ جو دوسرے لوگ غلط کام کر رہے ہیں انحرافات کی طرف جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان سے اختلافات نہ کریں، ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے رنگ میں ہم بھی رنگ جائیں۔ اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ غلط کام کرنے لگیں۔ بہرحال کیونکہ وقت کم ہے، تفصیلات زیادہ نہیں بیان کر سکتا، لیکن اس نقطے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اسلام کا منشا اور اسلام کی ایک بنیادی اصل، اسلام کا بنیادی عنصر ہے متحد، نزدیک لانا، آپس میں محبتوں کا ہونا۔ بعض دفعہ نظر آتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے پاس سے گزر جاتا ہے، سلام تک نہیں کرتا ہے، ملائکہ فرشتے۔ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ملائکہ اور فرشتے یہ کہتے ہیں اے پروردگار، مجھے تعجب ہے کہ مسلمان اور ایک مومن ایک دوسرے کے سامنے سے گزر جاتے ہیں جبکہ انہیں معلوم ہے کہ سلام کرنے کا کتنا اجر و ثواب ہے، لیکن ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے۔ مومنین مومنین کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ اور بعض اوقات وہ افراد جاننے پہچاننے والے افراد کے جو ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں، سلام نہیں کرتے۔ ایک دفعہ اجنبی ہیں، وہاں پر بھی ہونا چاہیے، لیکن ایک دفعہ جانتے ہیں، میری سے آپ سے کوئی جان پہچان تھی، کوئی ناراضگی ہو گئی، اب ہم سامنے سے، آپ نے سامنے سے گزر رہے، سلام نہیں کریں گے۔ بھائی بھائی کو سلام نہیں کر رہا، رشتہ دار رشتہ دار کو سلام نہیں کر رہا، دوست دوستوں کو سلام نہیں کر رہا، اس طرح کا اختلاف ہو گیا۔ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، سلام تو کرو، کہتے ہیں منتظر امام زمانہ ہو، لیکن سلام کرنے کے لیے تم گوارا نہیں ہے، تم میں تکبر کو اتنا بھی تم اپنے قابو میں نہیں کر سکتے ہو کہ تواضع کے ساتھ، ان کے ساری کے ساتھ آگے بڑھ کے دوسرے کو سلام کرو۔ جس دل میں کینہ ہوگا، تکبر ہوگا، حسد ہے، وہ دل خدا کا گھر نہیں بن سکتا ہے، وہ محبتوں کا گھر نہیں بن سکتا ہے، وہ مناجات شعبانیہ کا گھر نہیں بن سکتا ہے۔ دل کو پاک اور پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر چیز ہر برائی اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اپنے اذہان میں رکھتے ہیں، اور پھر یہ امید رکھتے ہیں کہ امام زمانہ ہمارے دل میں آ جائیں، پروردگار کی محبت ہماری جگہ دل میں جگہ کر لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ دوسری چیز، اسلام حقیقی اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ حقیقی اسلام کی بنیاد، حقیقی اسلام کی بنیاد جو اس کے اصل حقائق ہیں، اس کے حقیقی دلائل ہیں، اس کی جو منطق ہے، اس کی جو تعلیمات ہے، وہ بنیاد بننی چاہیے۔ بس اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے دین اور ہمارے عقیدے کی بنیاد کیا ہو گیا، کسی شاعر نے کچھ بول دیا، کسی منقبت خان نے کچھ پڑھ دیا، وہ ہمارا دین بن گیا۔ وہ اشعار لکھنے والا جس نے دین نہیں پڑھا، وہ منقبت خان، وہ نوح خان کے جس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے دین، اس نے صرف اس شاعر کے شعر کو پڑھ ڈالا ہے اچھے انداز سے، سننے والا اس کو اپنا عقیدہ اور دین بنا لیتا ہے۔ دین کی بنیادیں ان جاہل شعراء کے اس پر نہیں ہوتی ہیں۔ شاعر کے لیے بھی ایک عالم کی طرح لازمی ہے کہ اشعار کو لکھنے سے پہلے قرآن اور تعلیمات اہل بیت کو پڑھے، سمجھے، اپنے عقیدے کو سمجھے، اور پھر اس کی بنیاد پر اپنے احساسات کا اظہار کرے۔ ایسا نہ ہو اس کا کوئی احساس، اس کا کوئی اظہار ایسا ہو جائے کہ جو قرآن اور تعلیمات اہل بیت کے مخالف ہو۔ لازمی ہے یہ، جیسے ہر انسان ممبر پہ بیٹھنے والا عالم نہیں ہوتا، ہر امام اور ٹوپی لگانے والا عالم نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو بیان کرنے والا عالم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہر شاعر اہل بیت نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جو قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات اور ان کے افکار کو معاشرے میں منتقل کرتا ہے، اشعار کے سانچے میں ڈھال کر، وہ ہوتا ہے شاعر اہل بیت، وہ ہوتا ہے منقبت خواہ اہل بیت۔ اور وہ مومنین جو بیٹھ کر سنتے ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ دیکھیں کہ یہ حقیقت بیان کی جاتی ہے یا غلو کیا جاتا ہے۔ بعض ایسی محفلیں نظر آتی ہیں کہ جہاں پر منقبت خواہ ہوتا ہے، سب کچھ اچھا پڑھا جا رہا ہے، بہت اچھا پڑھا جا رہا ہے، آخر کا ایک بند دو بند جو ہیں وہ غلو کر دیا گیا، سننے والے واہ 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 سبحان اللہ کرتے ہیں۔ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا سننے والوں کو کہ یہ علی کو رسول سے آگے بڑھا رہے ہیں؟ کیا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ رسول کو، یہ علی کو، یہ امام حسین کو، یہ حضرت عباس کو رسول سے آگے بڑھا دیا، اللہ کے مقابلے میں لے کر آتے ہیں؟ کیا لوگوں، سننے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا؟ نہیں آتا ہے تو ضرورت ہے کہ سمجھیں، اور اگر آتا ہے اور واہ واہ کرتے ہیں تو کفر کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، توبہ لازمی ہے، واجب ہے۔ ہم سن رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، واہ 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 سبحان اللہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ممبر سے بعض افراد اس طرح کی مجلسیں اور خطابت کر دیتے ہیں، ہم سب پہ سن رہے ہوتے ہیں، نہیں اذان کرا بھی۔ ایک مرد مومن بیدار ہوتا ہے، آشنا ہوتا ہے حقائق اسلام سے، حقیقت اسلام کو، اسلام کی بنیاد دلیل قرآن پر ہوتی ہے، دلیل تعلیمات اہل بیت پر اس کی دلائل ہوتے ہیں، صرف خواہشات نفسانی پر نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت کو سمجھیں جو معاشرے چیزیں ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہم کس طرح سے اس غیبت امام زمانہ میں عمل پیرا ہو، کس طرح سے واقعا ہم علوی کہلوائیں، حسینی کہلوائیں، جعفری کہلوائیں، منتظر امام زمانہ کہلوائیں، چھٹے امام، امام صادق علیہ السلام، اپنی حدیث میں فرماتے ہیں کون لنا زینا ولا تکون لنا شینا, ہمارے لیے زینت کا باعث بنو. یعنی لوگ جب دیکھیں تو کہیں کہ ہاں یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے, یہ علی کا ماننے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہماری برائیوں کی نسبت ہمارے معصوم امام کی طرف دی جائے. یعنی ہمارے جھوٹ, ہم جھوٹ بول رہے ہوں لیکن لوگ کہیں کہ دیکھو یہ شیعہ علی ہے, یہ جھوٹا ہے, نعوذ باللہ. یعنی ہماری برائی کی وجہ سے ہمارے آئمہ کو برا کہا جاتا ہے, یہ ماتمی ہے, یہ حسینی ہے, یہ دیکھو دھوکہ دیتا ہے, نعوذ باللہ. یعنی نسبت جاری امام حسین کی طرف نہیں. ہمارے بد کرداری کی وجہ سے ہمارے امام کی طرف اگر برائی جاتی ہے تو اس کا گناہ بہت عظیم ہے. لازمی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ثقافت ہے, چاہے شادی بیاہ ہو, ہمارے گھر میں رفت و آمد ہو, مہمانوں کو کس طرح سے پذیرائی کی جائے, دوستوں کے ساتھ کس طرح سے رفتار رکھا جائے, کس طرح سے میل ملاپ ہونا چاہیے, کس طرح سے تعلقات ہونے چاہیے, کس طرح سے معاملات ہونے چاہیے, یہ تمام کے تمام ہمارے وجود سے, ہمارے کردار سے, ہمارے رسم و رواج میں قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات واضح طور پر نظر آنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ جب صفِ عزا بچھا کر بیٹھے ہیں تو حسین حسین کرتے ہیں, لیکن جب اپنے بچوں کی شادیاں کرنے جائیں تو بے حجابی ہو رہی ہو, ناچ و گانے کی محفلیں بھی ہو رہی ہوں, برائیاں بھی ہو رہی ہوں, غیبتیں بھی ہو رہی ہوں. یہ علی وحلوں کا کردار نہیں ہے, یہ حسینیوں کے کردار نہیں ہے, یہ منتظرین امام زمانہ کے کردار نہیں ہے. منتظر امام زمانہ وہ ہوتا ہے جس کے صرف لبوں پہ انتظار نہیں ہے, اس کے وجود میں انتظار ہے. اے مولا میری زبان, میرا تمام وجود کا حرف و حرف, میرے قلب کی دھڑکنیں, میرے رگوں میں جاری خون کا ایک ایک قطرہ آپ کے وجود کا منتظر ہے. میرا کردار, میرے افکار آپ کے منتظر ہیں. میں اپنے کم علمی کے باعث جتنا کام انجام دے سکتا ہوں اسے انجام دے رہا ہوں, اس راستے کو ہموار کر رہا ہوں. میں اس امید کے ساتھ ہوں کہ جب آپ ظہور فرمائے تو مجھے آپ اپنے انصاروں انصار میں سے قرار دیں, اپنے عوام میں سے قرار دیں, مجھے اپنے لشکر میں شامل کریں. ایک بے نمازی لشکر میں شامل نہیں ہو سکتا, ایک جھوٹا لشکر امام زمانہ میں شامل نہیں ہو سکتا, غیبت کرنے والا شامل نہیں ہو سکتا, کینہ رکھنے والا شامل نہیں ہو سکتا, تکبر کرنے والا شامل نہیں ہو سکتا, دوسروں کے لیے برا چاہنے والا شامل نہیں ہو سکتا. وہ جو قرآن کی آیات کو پامال کرتا ہے وہ شامل نہیں ہو سکتا ہے, جو احکام الہی کے حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتا وہ کیسے منتظر امام زمانہ کا کہ لشکر میں شامل ہو جائیں, کہ جو لشکر کا کام یہ ہوگا کہ حلال الہی کو وہاں پہ اجلا کیا جائے, حرام الہی کو معاشرے میں روکا جائے. میں کیسے اس لشکر کا سپاہی بنوں کہ جب میں خود گناہگار ہوں؟ احسان گرامی, آج کی شب, آج کی رات میرے اور آپ کے لیے غور و فکر کرنے کی رات ہے. تفکر تو ساعت, ایک لمحے کا تفکر, ایک لمحے کا غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ایک لمحہ غور و فکر کرنا پروردگار کی ذات میں, ایک لمحہ فکر کرنا کہ میری عبودیت پروردگار کسے کیا رابطہ ہے, کس معیار پر ہے میری عبادت اور میری عبودیت کا کیا معیار ہے, اس معیار پر غور کرنا. اس طرح کے غور و فکر کا ثواب 70 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ کیسی عبادت؟ ایسی عبادت کہ 70 سال دنوں میں روزہ رکھا جائے اور رات بھر نمازیں پڑھی جائیں۔ اس طرح کہ اگر کوئی 70 سال عبادت کرے، غور و فکر کرنا اس سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کے احکام کے بارے میں غور و فکر کرنا، اپنی عبودیت کے بارے میں، پروردگار کی معبودیت کے بارے میں غور و فکر کرنا لازمی ہے۔ بس آخر کے اپنی چند نکات کی طرف سے آپ کی طرف آتا ہوں۔ اسلام ایک صلوات پڑھے محمد والے والے انتظامیہ سے، کیونکہ وقت نہیں دیا مجھے، ختم کرنا ہو تو 10 منٹ پہلے بتا دینا۔ صلوات پڑھے محمد والے والے انتظامیہ نظر نہیں آ رہی جو اشارہ کرے، میں نے کہا جیسے ہی کہوں گا فوراً گھڑی دکھائیں گے کہ ہاں مولانا بس ہو گیا۔ بہرحال جب تک انتظامیہ یہاں آتی ہے ہم بہرحال 10 منٹ سے انشاءاللہ زیادہ کوشش کروں گا، ٹائم نہیں لوں آپ کا۔ اسلام ناب محمدی کا کیا ایک کام ہے؟ دین کو سمجھ لیا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، غیبتوں سے بچ رہے ہیں، جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، زیارتیں بھی پڑھ رہے ہیں، یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں، امر بالمعروف بھی کر رہے ہیں، نہی عن المنکر بھی کر رہے ہیں، کیا کام ہے ہمارا؟ اور ایک کام کہ جو اسلام ناب محمدی پر، جو اصل اور اصیل اسلام پر عمل کرنے والے کی ذمہ داری ہے، وہ ہے کہ اپنے دین سے دفاع کرے، اپنے دین کی سرحدوں سے، اپنے دین کے عقائد کی سے دفاع کرے۔ دشمن حملہ ور ہے ہمارے عقیدوں کو تبدیل کرنے میں، اسلام کے احکامات کو تبدیل کرنے میں، اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب انسان دین کو صحیح سمجھتا ہو تو دین کا دفاع کر سکتا ہے۔ رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہ‌ای نے اپنے گزشتہ خطابات میں اس پر تاکید کی کہ آج کے دور میں یہ لازمی ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو جنگ چل رہی ہے، جو الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اسلام پر حملہ کیا جا رہا ہے، ان کا مقابلہ بے مثل کرنے کی ضرورت ہے۔ مقابل بے مثل، یعنی وہ سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، ہمیں بھی سوشل میڈیا پہ کام کرنا ہے، وہ الیکٹرانک میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، ہمیں بھی الیکٹرانک میڈیا پہ کام کرنا ہے، وہ پرنٹ میڈیا پہ کام کر رہے ہیں، ہمیں پرنٹ میڈیا پہ کام کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا آج کا جوان اپنے آپ کو مستعد کرے، تیار کرے ان ابزار سے، ان علوم سے، ان فنون سے کہ جس کے ذریعے دشمن کو منہ توڑ جواب دے سکے۔ اس میڈیا کا، اس سوشل میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا مقابلہ صرف نعروں سے نہیں ہو سکتا ہے، اس کا مقابلہ صرف بینر لگا کر نہیں ہو سکتا ہے، اس کا مقابلہ صرف دعاؤں اور نمازوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے۔ دعائیں اور نمازیں اپنی جگہ ہے، کوئی اس کو نہ سمجھے کہ منع کر رہا ہوں، یہ کرنی ہے، لیکن اس کا مقابلہ اس صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے بعد، اسے پورے کار لانے کے بعد ہے۔ اگر ہمارا نوجوان یونیورسٹیوں میں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کرے تو کیسے مقابلہ کرے گا؟ ہمارے نوجوان بچے بچیاں اگر اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کرے تو کس طرح سے دشمن کا مقابلہ کریں گے؟ ہمارے نوجوان اگر دین کو سمجھنے کے لیے قرآن اور اہل بیت کو نہ سمجھیں، کتابوں کا مطالعہ نہ کریں، درس اور مجالس کی اور محافل کے پروگرام میں نہ جائیں کیسے ممکن ہے؟ کوئی کیپسول تو ہے نہیں، کوئی دوا تو ہے نہیں کہ جو رات میں کھائے اور دن میں علم اور معرفت حاصل ہو جائے گا۔ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، زحمت کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سستی سے دور رکھنے کی ضرورت ہے، تب انسان مقابلہ کر سکتا ہے۔ ورنہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ان استکباری اور استبدادی قوتوں کا مقابلہ کر سکے۔ مستضعف جہان، مظلوم عالم اسی وقت آگے بڑھ سکتے ہیں کہ جن نکات کو میں نے بیان کیا کہ جس میں اتحاد بھی ہو، معرفت بھی ہو، حقانیت کے اوپر عمل پیرا بھی ہو، جس پر انسان اپنی ہویت، اپنا کردار، اپنی ثقافت، اس کی اسلامی ہو، پاکستانی نہ ہو، ہندوستانی نہ ہو، کسی علاقائی نہ ہو، بلکہ اسلامی ثقافت ہو، اس کی شخصیت، اس کا کردار الہی ہو، قرآنی ہو، حسنی ہو، حسینی ہو، تو پھر وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ بس اپنے آپ کو علم اور فنون کے زیور سے آراستہ فرمائے، معرفت قرآن کو حاصل کرے اور اپنے آپ کو مشکل سے مشکل ترین دور کے لیے مشکل دور کے لیے آمادہ کرے۔ یہ نہ سمجھے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو مشکلات آسان ہو جائے گی، ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہوں گے۔ نہیں، جیسے جیسے ظہور امام کا دور نزدیک آتا جائے گا، اسی طرح سے مومنین سے اہل ایمان پر اسی طرح سے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، امتحانات سخت سے سختر ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے اس دور کے مومنین کی فضیلت جنگ بدر کے مجاہدوں سے بڑھ کر ہے۔ جنگ بدر کے مجاہدین، یہ خود رسول اللہ سے یہ حدیث، اس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ فرمایا آخر زمان میں ہمارا قائم آئے گا کہ جو ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف میں تبدیل کر دے گا، اور وہ مومنین جو ان کے انتظار میں ہوں گے ان کی فضیلت اس دور کے مومنین کی فضیلت سے زیادہ ہوگی۔ سوال کیا اصحاب نے کہ رسول اللہ، ہم نے تو آپ کے ساتھ جنگ بدر و حنین میں اور مختلف جنگوں میں ساتھ دیا، کیا اس کے باوجود بھی؟ کہا ہاں، کہ اگر تم اس دور میں ہوتے تو ان مشکلات کو برداشت نہ کر پاتے کہ جو وہ برداشت کر رہے ہیں۔ بس اگر انسان کو کوئی چیز استقامت دے سکتی ہے، جو چیز انسان کو اپنے پنجے جما کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے میں کامیابی عطا کر سکتی ہے، تو وہ اس کا ایمان ہے قرآن پر، اس کا ایمان ہے رسول خدا پر، اس کا ایمان ہے علی مرتضی پر، اولاد علی پر، اس کا ایمان ہے ظہور قائم آل محمد پر۔ آج وہ دن نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیٹھے، قیام کا دن ہے۔ مومنین کے اوپر مشکلات ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، مشکلات آتی ہیں، بے قصور افراد کو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے، دشمنان قرآن کو، دشمنان اہل بیت کو، دشمنان پاکستان کو کھلے عام اجازت دی جاتی ہے جلسے جلوس کو، اور مظلومیت یہ ہے کہ نہتے افراد کو شہید کیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ افراد جو مظلومین کربلا کو روتے ہیں، آج جب یہ ان مظلومین کربلا کے عزادار جب مظلوم بنتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کے دور کے جو مظلومین ہیں، جو مظلوم عوام ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ غیر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس مظلوم عوام کے حمایت میں ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ مولا امیر المومنین کیا فرماتے ہیں، کونوا للظالمین خصما وللمظلوم عونا۔ امام نے کیا فرمایا، اے میرے بچوں، اے میرے بچوں، ظالموں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا، استقامت دکھانا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اور مظلوموں کے حامی اور ناصر بننا۔ اگر میں اور آپ علی کے ماننے والے ہیں تو ہم پر لازمی ہوتا ہے کہ ہم مظلوموں کے حامی اور ناصر ہوں، چاہے وہ مظلوم کراچی کا ہو، چاہے وہ اندرون سندھ کا ہو، چاہے پنجاب کا ہو، چاہے وہ گلگت اور بلتستان کا ہو، چاہے وہ پارا چنار کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ ایران کا ہو، افغانستان کا ہو، لبنان کا ہو، عراق کا ہو، یمن کا ہو، مصر کا ہو، افریقہ کا ہو، امریکہ کا ہو، جہاں کا بھی مظلوم ہو، کیونکہ میں علی والا ہوں، کیونکہ میں حسنی اور حسینی ہوں، کیونکہ میں اور آپ منتظر امام زمانہ ہے، اس لیے ہمیں ہر دور میں، ہر وقت، ہر مشکل اور آسانی میں ان مظلوموں کا حامی اور ناصر ہونا ہوگا۔ ہم علی والے، ہم منتظر امام ہیں۔ بس آج دعا کرتے ہیں اس بڑی شب میں، اے پروردگار، اے پروردگار، تجھے واسطہ ہے، تجھے واسطہ ہے اپنے عظیم ترین خلقت کا، تجھے واسطہ ہے اپنے عظیم ترین خلقت کا، یعنی محمد والے محمد علیہ السلام کا، کہ پروردگارا تجھے واسطہ ہے اپنے کلمات تامہ کا، تجھے واسطہ ہے اپنے اسماء حسنہ کا، پروردگارا، پروردگارا اس ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو ظہور پر نور منجی عالم بشریت امام زمانہ کے ظہور سے منور فرما دے۔ پروردگارا اس ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو امام کے ظہور سے عدل و انصاف میں تبدیل فرما دے۔ پروردگارا ہمارے سیاہ دلوں کو، گناہگار دلوں کو نور قرآن، نور اہل بیت سے منور فرما دے۔ پروردگارا آج کی شب ہمیں، ہمارے گزشتگان، ہمارے مرحومین شہداء، پروردگار ہمارے شہید قائد عارف حسینی، ہمارے تمام شہداء، پروردگار ہمارے امام، امام راحل، امام خمینی، تمام علماء عالم کے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پروردگار جن جن کا اس امت پر احسان ہو، پروردگارا ان تمام کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگارا ان کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ پروردگارا ہمیں اعلی علیین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارا آج کی شب ہمارے سیئات کو، ہمارے گناہوں کو حسنات میں اور نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے قرآن اور اہل بیت اطہار کا، پروردگارا منجی عالم بشریت، قائم آل محمد، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار آوال و خاشیوں میں سے قرار دے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلوات التماس دعاء دعاء يا رب.